الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة الاحزاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں نشستوں میں اور ایک رکو کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، خاصی تفصیلات اس میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ آج سورۃ الاحزاب کے دوسرے رکو کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اب جو رکو نمبر 2 اور 3 ہیں، ان دو رکوؤں میں غزوہ احزاب کا تذکرہ آیا ہے اس مقام پر، اور اسی نسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب ہے۔ حزب گروہ کو کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے، اور بہت سارے گروہ جمع ہوئے اہل ایمان کی بستی جو مدینہ طیبہ میں مسلمان آباد تھے ان کو مٹانے کے لیے۔ یہ سن 5 ہجری کا بیان ہے، ہجرت کے بعد 5واں برس ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں ان سازشوں کی یہ انتہا ہے۔ ایک طرف یہود کے قبیلے نے نافرمانی کی، معاہدے ہوئے تھے ان سے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ایک طرف اندر سے یہود نے سازشیں کی، اور پھر انہی یہود کے گروہ نے مشرکین کو بھڑکایا سارے عرب میں جا جا کر کہ یہ مسلمان جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے، اب یہاں ان کو قوت مل چکی ہے، یہ تمہارے لیے بھی خطرہ ہے، یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، اور پورے عرب بھر کی قوتوں کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ اس آگ کو بھڑکانے والے تو یہود تھے، اور بہرحال 10 یا 12 ہزار کا لشکر جو ہے وہ عرب بھر سے جمع ہوا اور مسلمانوں کی بستی پر حملہ آور ہونے کا اس نے ارادہ کیا۔ اس واقعے کا بیان ہے اس مقام پر قرآن حکیم میں۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن اصولی ہدایات عطا فرماتا ہے اور اجمالی طور پر مختصراً وضاحت فرماتا ہے، احادیث کی کتابوں میں یا ہم کہیں گے سیرت کی کتابوں میں تفصیلات اس واقعے کی زیادہ ہمیں ملیں گی۔ تو 5 ہجری کا دور ہے، 10 سے 12 ہزار کا لشکر تیار کیا ہے مشرکین نے، یہودی اندر سے جو مدینے میں آباد ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ سازش برپا کر رہے ہیں، اور رب العالمین نے اس مقام پر یہ جو تبصرہ عطا فرمایا اسی میں وہ مشہور آیت بھی آئے گی، آئندہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی یہ غزوہ احزاب کا موقع جو شدید ترین مرحلہ تھا اہل ایمان کی آزمائش کے اعتبار سے، اس موقع پر اللہ کے رسول کا طرز عمل کیا ہے اس کا بیان بھی آ رہا ہے، اور وہاں یہ آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو گویا جب اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہو تو یہ بھی یاد رہے کہ یہ اسوہ حسنہ والی آیت بیان کا ہوئی ہے قرآن میں۔ یہ جو انگلش میں ہم کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس سے قبل کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، تو آپ غور فرمائیے کہ دو رکو میں نے عرض کیا کہ سورہ احزاب کے غزوہ احزاب کے بیان پر ہیں، رکو نمبر 2 اور رکو نمبر 3۔ اسی طریقے میں جب رکو نمبر 2 مکمل ہو رہا ہے تو اس کے بعد جیسے ہی رکو نمبر 3 شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عطا فرمائی کہ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس سے قبل ایک رکو، اس کے بعد کا ایک مختصر رکو، ان دو رکوؤں میں غزوہ احزاب کا بیان، اور ان دو رکوؤں کے بالکل درمیان میں اسوہ حسنہ والی آیت کا ذکر آیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ غزوہ احزاب کے تناظر میں اسوہ حسنہ کیا ہے، یہ کیوں عرب کی فوجیں رسول اللہ اور ان کے صحابہ کرام کے خلاف جمع ہو گئی ہیں، کیوں مدینہ کی بستی کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی ذکر ہوگا مدینہ طیبہ کا دفاع کا بھی ارادہ کرتے ہیں، یہ جنگ کی صورتیں پیش کیوں آئیں؟ اللہ کے رسول کے اسوہ میں مسواک اور خوشبو تو موجود ہے، یقیناً موجود ہے، وہ بھی ہمیں یاد رہتی ہے، داڑھی اور ٹوپی بھی ہمیں یاد رہتی ہے، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی ہمیں یاد رہتی ہے، مگر اسوہ حسنہ میں جنگیں کیوں ہوئی تھیں یہ آج ہمیں یاد نہیں رہتی؟ اللہ کے رسول نے کیوں صحابہ کرام اور مسلمانوں کی پوری جماعت کے ساتھ مل کر کفر کا مقابلہ کیا؟ یہ بدر کا مارکا کیوں پیش آیا؟ یہ احد کا میدان کیوں سجا؟ یہ احزاب کا موقع کیوں آ گیا؟ آخر طائف میں خون کیوں بہ گیا رسول اللہ کا؟ احد کے میدان میں خون کیوں بہ گیا رسول اللہ کا؟ تلوار تلوار سے کیوں ٹکرائی ہے؟ تصادم کا موقع کیوں پیش آیا ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جو آج ہم مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور حد یہ ہے کہ آج اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے کوئی یہ پہلو بیان کرے تو کہتے جی فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ اور بنیاد پرست اور دہشت گرد ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا میں صرف لوگوں کے چند عقیدوں کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف لوگوں کی چند رسومات کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف نماز کے سجدے کرانے کے لیے نہیں آئے تھے، فقط یہ سب بھی آپ کی تحریک اور محنت کا حصہ تھا، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کی بڑائی کا نفاذ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا نفاذ ہو، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لایا جائے، زمین پر انسانوں کا قانون نافذ نہ ہو، دنیا کے لوگوں کی رٹ قائم نہ ہو، بلکہ زمین پر اللہ کی رٹ قائم ہو، اللہ کا دیا ہوا نظام قائم ہو، یہ سارا جو مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سب کے حصول کے لیے جو محنت ہوئی ہے، اس محنت کے دوران یہ غزوہ احزاب آیا ہے، اور اس غزوہ احزاب کے بیان میں یہ آیت آ رہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس تناظر میں بھی اس آیت کو، اس مقام کو سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے تھوڑا سا غزوہ احزاب کے حوالے سے مختصر سا بیان۔ یہ شوال 5 ہجری کا دور ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ یہود نے بھی سازش کی ہے اور سارے عرب کے اور مشرکین کو جمع کر کے ایک گویا بڑی آگ بھڑکائی گئی ہے اور ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے مشورہ کیا، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، مشورہ ہمیشہ کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بدر کے موقع پر بھی کیا، احزاب کے موقع پر بھی کیا اور اس موقع پر بھی کیا۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے کی حاجت تھی نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ پر تو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، ہر لمحے اللہ کی وحی آپ کی رہنمائی فرما رہی تھی، مگر آپ پھر بھی مشورہ فرماتے تھے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک بات اس میں یہ ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی امت نے تو آگے چلنا ہے، تو امت کو اپنے معاملات کو مشوروں سے طے کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ اہل ایمان کے باہمی معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کو اس کی تلقین فرمائی گئی اللہ کی طرف سے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اے نبی علیہ السلام ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ تو آج ہم بھی ذرا غور کریں اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملات میں، اپنے آفس کے معاملات میں، اپنے دوست احباب کے معاملات میں، خاندان کے فیصلوں کے معاملات میں ہم اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں یا باہمی مشوروں سے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں؟ بہرحال یہ بھی ایک گوشہ ہے ہمارے دین کی تعلیم کا کہ ہمارے باہمی معاملات کو ہمیں مشوروں سے طے کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، بلکہ اس مشورے میں اللہ کی تائید بھی شامل ہوگی، بشرطے کہ مشورہ لینے والا اور دینے والا اخلاص کے ساتھ مشورہ لے اور اخلاص کے ساتھ مشورہ دے۔ دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی، بھائی کیا کرنا چاہیے، تو بڑا خوبصورت مشورہ آیا حضرت سلمان فارسی کی طرف سے رضی اللہ عنہ۔ سلمان فارسی نام سے ظاہر ہے فارس یعنی ایران سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جب کوئی فوج حملہ کرتی تو دفاع کرنے کے لیے خندق کھودی جاتی تھی، بڑا سا گہرا گڑھا ہوگا کہ جس کو کراس کرنا کسی سوار کے لیے، پار کرنا کسی سوار کے لیے ممکن نہ ہو، اور اتر کر آئے گا تو پھر وہ اندر اپنی جان کھوئے گا۔ تو ہمارے علاقے میں ایران سے ان کا تعلق تھا، ایسے کیا جاتا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور وہاں خندق کھودی گئی۔ اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ خیر کی بات، حکمت کی بات، جائز نفع کی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لیا جا سکتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت کی بات مومن کی گمشدہ دولت ہے, جہاں کہیں سے بھی ملے وہ اس کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے. اور مزید غور فرمائیے, ایران میں اس وقت مشرکین آباد تھے اس دور میں اور آتش پرست مشرک تھے, تو سورۃ الروم میں ذکر بھی آیا تھا اس حوالے سے. تو ایران کے مشرکوں کے ہاں جو طرز عمل یا ٹیکنیک استعمال ہوتی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کرنے کا ارادہ فرمایا. تو معلوم ہوا کہ مشرکوں کے ہاں کوئی طرز عمل ہے لیکن اس سے ایک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, نفع لیا جا سکتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا. یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سے آپ مشورہ لیتے تھے, یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مشورہ دیتے تھے, یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی رائے پر آپ فیصلہ بھی فرمایا کرتے تھے حالانکہ آپ کو حاجت نہیں تھی. بہرحال اب اتنا نہ ہوا کہ صرف مشورہ ہو گیا اور آپ نے صحابہ کرام کو کہا چلو بھائی کھندک کھود لو اور آپ خود بیٹھے رہے ہو, ایسا نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت خوبصورت پہلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا کہ اب آپ بنفس نفیس اس خندق کے کھودنے میں مشغول ہیں. خاصی طویل وہ خندق ہے, اس کی چوڑائی لمبائی بھی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی, خیر اس کی حاجت نہیں ہے تفصیل میں جانے کی اس وقت, لیکن اللہ کے رسول بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں موجود ہیں. اسے کہتے ہیں لیڈرشپ, اسے کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ. ہمارے والوں کی طرح نہیں, عوام قربانیاں دے سڑکوں پر, کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہو, کوئی ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھا ہو, اپنے بنگلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور نظارے ٹی وی کی سکرین پر دیکھ رہا ہو, ایسا نہیں. تبھی تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول کا پسینے کا قطرہ سبحان اللہ وہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے, پسینے کا قطرہ یا وضو کے قطرے بہتے ہو اور اس میں وہ خوشبو تھی پسینے میں, یہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اپنے عطر کی شیشے میں وہ رکھتے تھے اور جب وہ ختم ہونے کو آتا عطر تو اور عطر ڈالتے وہ خوشبو برقرار رہتی تھی. یہ معجزہ بھی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور یہ والہانہ محبت بھی ہے صحابہ کرام یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. بہرحال اللہ کے رسول خود بنفس نفیس شریک ہے خندق کی کھدائی میں. یہاں تک مرحلہ آیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چٹان آگے ہم سے نہیں ٹوٹتی. اب اللہ کے رسول کی شجاعت, اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کدال ماری اللہ اکبر کہا اور چٹان پاش پاش, ایک دو تین, اور تینوں مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کسرا کے کنگن دے دیے گئے, مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی, مجھے یہ فلاں فتح جو ہے وہ عطا کر دی گئی. آپ غور کیجئے زبان رسالت کی صداقت پر غور کیجئے, سارا عرب آ گیا 10 سے 12 ہزار کا لشکر اور وہ ناشتے کودتے ہوئے آئے ہوں گے, اب چھوٹی سی تو بستی مسلمانوں کی اڑا دو ان کو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس مغلوبیت کے عالم میں کل کی پیشن گوئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے مجھے کسرا کے کنگن مل گئے, مجھے شام کی فتوحات دے دی گئی, مجھے یہ فتح عطا کر دی گئی, اس مغلوبیت کے وقت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ یہ فتوحات اللہ عطا فرمائے گا, اور بالفعل خصوصاً خلفائے راشدین کے دور میں یہ سب کچھ ہوا اور یہ سارے علاقے رب العالمین نے اہل ایمان کو عطا فرمایا. اور پھر اللہ کے رسول خندق کھودتے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی ترغیب اور تشویق کے لیے دعائیں کرتے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ ان مہاجرین کی مغفرت فرما دے, اللہ ان انصار کی مغفرت فرما دے, اور صحابہ کرام بھی نعرے بلند کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم ہیں وہ جنہوں نے محمد علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کس بات کی بیعت؟ ایک ہمارے ہاں بیعت کا تصور ہے تصوف کے حلقوں کے اندر, جائز ہے وہ اصلاح کے لیے, ایک فرد کی روحانی اصلاح کے لیے کوئی کسی صاحب علم سے بیعت ہوتا ہے تاکہ اس کی روحانی ترقی ہو اور اس کی اصلاح ہوتی رہے, ایک یہ ہے تصوف کے سلسلوں کی بیعت. خیر اس میں بھی اب وہ دنیا پرستی والی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں, تو جو وہ دھندے کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی غلط ہے, لیکن ایک بیعت ہے جو صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر کی, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم ہیں جنہوں نے محمد اور رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, جب تک جان میں جانے جہاد کرتے رہیں. اس جہاد میں یہ جہاد بھی شامل ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر کفار کی قوم حملہ آور ہو گئی تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی جہاد کرتے رہیں گے, محنت کرتے رہیں گے. جہاد مستقل محنت, مستقل جد و جہد, مستقل اسٹرگل کا نام ہے جس میں کبھی ٹکراؤ بھی آئے گا, تصادم بھی آئے گا, قتال کا مرحلہ بھی آئے گا. یہ بیعت کی ہے صحابہ اکرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر, بیعت علی الموت, جان دے دینے کی بیعت، بیعت علی الجہاد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی بیعت، بیعت علی ان نفر اللہ کی راہ میں نکلیں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس بات پر بیعت، اور کبھی بیعت سبحان اللہ عثمان غنی کی شہادت جو افواہ پھیلائی گئی، عثمان غنی کا خون ان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیے، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، اصحاب شجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، سورۃ الفتح میں سورہ حدیبیہ کا بیان آتا ہے، تفصیل وہاں پر بیان ہوگی، یہ بیعت کیے صحابہ کرام نے اور اس بیعت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، سب کچھ کھپا کر بھی آئے ہیں مہاجرین اور مزید کچھ کھپانے اور لگانے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ فرمایا کرتے تھے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بس تو بھی مہاجرین کی مغفرت فرما دے اور انصار کی مغفرت فرما دے۔ یہ ہے جو کچھ اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں، یہ ہے کچھ جو وہ اللہ کے رسول کے صحابہ نعرے بھی بلند کر رہے ہیں، یہ ہے وہ جو کچھ کہ جہاں خود اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود ہیں اس خندق کی کھدائی میں، اور یہاں وہ آیت آتی جو آئندہ پڑھیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہی ایک مہینے کا محاصرہ ہوا تھا، ایک مہینے کا محاصرہ، اکا دکا لوگوں نے خندق کراس کرنے کی اگر کوشش بھی کی تو ان کے ساتھ جھڑپ کا معاملہ ہوا، لیکن وہ کراس کر نہ سکے خندق کو، اس طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کی کھدائی کا معاملہ کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے مدد آئی اللہ کی طرف سے کہ ایک مہینے تک کا محاصرہ، لیکن شدید محاصرہ، جان کا خوف، مال کا خوف، بھوک کا معاملہ، ایک مہینے تک یہ سارا محاصرے کا معاملہ رہا، اور اس کے بعد اللہ نے زوردار آندھی چلا دی اور ان مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں اڑ گئیں، ان کے جانور رسی توڑا کر بھاگ گئے، کوئی باقاعدہ جنگ کا معاملہ نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طور پر اہل ایمان کی مدد فرمائی ہے۔ اس سارے تناظر میں دو طرز عمل سامنے آتے ہیں، ایک سچے اور پکے اہل ایمان کا جو ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہونا تھا ہمارے ساتھ، یہ مشقتوں سے گزارا جانا، مصائب سے گزارا جانا، امتحانات سے گزارا جانا، یہ تو ہونا تھا، ایک ایمان والوں کی زبان پر یہ بات آئی، اور ایک آستین کے سانپ ایمان کے جھوٹے دعوے دار یعنی منافقین تھے، اور جن کی زبان پر بد کلامی آ گئی کہ یہ ہے وعدہ اللہ رسول کا، آج ہم اپنے گھر سے پیشاب پخانے کے لیے جا نہیں سکتے، ہمیں کہا جا رہا تھا کہ فتوحات مل جائیں گی، یہ ان منافقین کا خبث باطن، ان کے باطن کی گندگی ان کی زبانوں پر آ گئی، وہ جو کلمہ گو تھے، وہ جو نمازوں میں کبھی آتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، جب یہ امتحان اور آزمائش کا موقع آیا تو ان کا باطن کا خبث یا گندگی ان کی زبانوں پر کھل کر آ گئی۔ اچھی طرح جان لیجئے، یہ بدلتے حالات میں جب اس طرح کے معاملات مسلط ہوتے ہیں تو ہی کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ العنکبوت ہم پڑھ چکے ہیں نا، 20 پارے کے اختتام اور 21 پارے کے آغاز میں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ایمان والو تم نے سمجھ لیا ہے کہ اس بات پر تمہیں بخش دیا جائے گا کہ تم ایمان لے آئے، اور تم نے اعلان کر دیا، وهم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، قطعا نہیں، اللہ فرماتا ہم نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تاکہ ہم کھرے کھوٹے کا فیصلہ کر دیں، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ کر دیں، ایمان والوں اور جھوٹے دعوے دار منافقین کا فیصلہ کر دیں، یہ بدلتے حالات میں ہی تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد کا تبصرہ ہمارے علم میں ہوگا، غزوہ احد پر بیان تو سورہ آل عمران میں آتا ہے، 300 منافقین راستے سے علیحدہ ہو گئے، اللہ نے بتایا دیکھو یہ جھوٹے دعوے دار ہیں، یہ راستے سے جو علیحدہ ہو گئے، کب یہ آزمائش کا موقع ہے، ٹکراؤ تو ہوگا، اس موقع پر یہ جو بھاگے چلے جا رہے ہیں، راستہ چھوڑ کر چلے، راستے سے ہی اہل ایمان کو چھوڑے جا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ منافقین ہیں، یہ ہے جو اللہ بدلتے حالات میں کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ روزانہ کبھی پیش آئے گا، بدلتے حالات میں کبھی معاش کا مسئلہ، کبھی گھریلو حالات، کبھی اور تنگیاں، اعتماد اللہ پر ہے کہ نہیں، رازق اللہ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، کبھی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں، بہت چھوٹی باتیں ہیں، آپ کا میرا امتحان ہوگا، کھڑے کھوٹے کا فیصلہ، وہ ہمارے باطن میں ایک ترازو میں پتہ چل جاتا ہے کہ سیٹ پر میرا توکل ہے یا رب العالمین پر میرا توکل ہے۔ اور اجتماعی سطح پر کیا ہوتا ہے، جب واقعتاً کسی معاشرے میں، آج تو سب برابر سمجھے جاتے ہیں نا، جمعہ نہ پڑھنے والے اور جمعہ ادا کرنے والے بھی برابر سمجھے جاتے ہیں، نماز ادا کرنے والے اور ادا نہ کرنے والے بھی برابر سمجھے جاتے ہیں، حرام کمانے والے حلال کمانے والے بھی برابر سمجھے جاتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن جب یہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی راہ میں لوگ لگے ہوئے ہوں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگے ہوئے ہوں، حق و باطل کا مارکا جاری و ساری ہو، اس دوران جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو کھرے کھوٹے کا واقعتاً فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت تک انتظار نہیں کرنا، اپنے باطن میں آپ اور میں ترازو لگا کر دیکھیں آج ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. ہم اللہ کی زمین پر، اللہ کی تعلیم پر عمل اور اس کے نفاذ کی محنت میں لگے ہوئے ہیں یا اس کے خلاف ہمارا طرز عمل ہے، یہ آپ اور میں تو آج ہی جائزہ لے سکتے ہیں. اجتماعی سطح پر جب یہ تصور واضح ہو کہ اللہ کا یہ دین صرف جمعے کا تقاضا نہیں کرتا، یہ پنج وقتہ نمازوں کا تقاضا نہیں کرتا، یہ فقط روزہ زکوٰۃ حج کا تقاضا اور مطالبہ نہیں کرتا، یہ اللہ کا دین اپنے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے، جب یہ بات ہمیں واضح ہوگی، تھی تو صحیح کبھی، تبھی تو پاکستان بنایا تھا ہم نے یا لینا چاہا تھا، اب ہم بھول گئے اس کو، اور ہمارے دنیا پرست قسم کے سیاستدان اور غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے میڈیا کے لوگ وہ ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ نہیں سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے پیسہ بولتا ہے اور ڈالر بولتے ہیں اور کچھ اور بھی بولتا ہوگا، لیکن بہرحال ہم جو اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے ہیں، اکثریت ہماری کراچی میں رہنے والی، ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جان کیوں قربان کی تھی، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کی عصمتیں لٹوا کر کیوں آئے تھے، ہم سب کو معلوم ہے کہ لاکھوں جانے نے کس مقصد کے لیے قربان کی تھی کہ اللہ ایک خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیرے دین کو غالب کریں گے. کل تو یہ تھا آج ہم بھول گئے، کل تو یہ تھا آج ہم بھول گئے ہیں. کسی نے خوبصورت بات کہی کہ اتنے برسوں پہلے، 66-67 برس پہلے، ایک قوم تھی جس کو ایک ملک کی تلاش تھی، وہ قوم تھی جو کہتی تھی ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث بعد میں، ہم مسلمان پہلے، ہم فلاں فلاں نسل اور قوم کے بعد میں، ہم مسلمان پہلے، اور ہمیں ایک خطہ چاہیے جہاں ہم اسلام کو قائم کر لیں. وہ قوم کو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ خطہ تو دے دیا، اس خطے کو اس قوم کی اب تلاش ہے جو اسلام کا نام بھی لے اور اسلام پر عمل بھی کرے اور اسلام کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، غزوہ احد ہم پڑھ لیتے ہیں، غزوہ آزاد ہم پڑھ لیتے ہیں، غزوہ تبوک کا بیان بھی آ جاتا ہے سورہ توبہ میں، ہاں جی بہت اچھے واقعات تھے، سبحان اللہ کیا جانے قربان کی صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور ہمارے بچوں نے اسلامک اسٹڈیز میں نمبر بھی لے لیے، امتحانات کچھ جگہ ہو رہے ہیں، اکثر جگہ ہو چکے ہوں گے، یہ ہونے والے ہوں گے، ہاں جی بچے کے نمبر اچھے آ گئے. یہ خالی قصے کہانیاں نہیں، ہم یہاں پر کہاں کھڑے، وہاں صحابہ گھر بار کو قربان کیے بیٹھے ہیں، ہم کچھ وقت کی قربانی دینے کو بھی اللہ کے دین کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کر کے نکل آئے تھے، ہم اپنے گھر کا کچھ آرام چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے وقت لگانے کو تیار ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے اور میرے لیے سبق ہے. وہ ٹکراؤ کبھی باطل کی قوتوں سے، اللہ بہتر جانے وہ مرحلہ کب آئے گا، لیکن ایک میدان روزانہ آپ کے میرے باطل میں سچتا ہے کہ میں اللہ کا کتنا وفادار ہوں اور کسی اور کا کتنا وفادار ہوں، میں آخرت کا کتنا طلبگار ہوں، میں دنیا کا کتنا طلبگار ہوں، دین کے حکم کے ٹوٹنے پر مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے، اور میرے گھر میں میرے بچے نے گلاس اگر توڑ دیا تو اس پر مجھے کتنا غصہ آتا ہے. یہ باطل میں ترازو تو آج بھی لگ سکتی ہے نا. بہرحال یہ ہے غزوہ احزاب کا مختصر بیان. دو رکوع اللہ نے عطا فرمائے ہیں سورۃ الاحزاب میں، ابتدان مختصر وضاحت، مختصر بیان ہے کہہ لیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل عطا فرمائی. یہ اسلوب بھی جو آج کل کمیونیکیشن اسکلز میں سکھایا جاتا ہے، 50-50 ہزار روپے کے کورسز لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا پہلے آپ اپنی ایک سمری بیان کیجئے، پھر اس کی باڈی کو کھولیے، پھر پوائنٹ وائز ڈسکس کیجئے، پھر اس کو کلوز کیجئے. 50-50 ہزار روپے لگتے ہیں اور لوٹ کے بدو گھر پر ہی آتے ہیں. جب ہم رسول اللہ کے خطبات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں ان کو، جب ہم قرآن کی آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جو کمیونیکیشن اسکلز، ذرا سی دنیاوی بات محسوس ہوگی آپ کو، جو کمیونیکیشن اسکلز آج لوگ 50,000-100,000 روپے دے کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ہلکی پھلکی سی باتیں اور بہت گہری باتیں ہلکے پھلکے انداز میں اللہ اپنے کلام میں بھی عطا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی ہمیں سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ ایکسپرٹس اس فیلڈ کے کہ جو دیندار قسم کے لوگ ہیں الحمدللہ، اب وہ خود کہتے ہیں کہ کہاں ہم نے جھک مارا، اللہ کے نبی کے خطبات کو اگر ہم نے پڑھ لیا ہوتا تو اتنے لاکھوں ہمارے اپنے نہ لگتے، نہ آج لوگوں کے لگ رہے ہوتے. بہرحال ان دو رکوعوں میں پہلی ابتدائی آیات میں مختصراً آپ کا یہ سمری یا خلاصہ ہے، اور پھر اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ارشاد ہوا سورہ احزاب کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 9 سے. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا جب بہت سے لشکر تم پر چڑھائے اور ہم نے ان پر, اللہ فرماتا ہے, ہم نے ان پر آندھی بھیجی, وہ جنود لم تروہا, اور ایسے لشکر کے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. یہ اللہ کی طرف سے بڑا پیارا انداز ہوتا ہے. اللہ وہ لشکر بھیجتا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. اللہ نے بدر میں بھی فرشتوں کو بھیجا, اللہ نے احزاب میں بھی اپنے لشکر بھیج دیے. آج بھی اگر اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد ہوگی تو وہ اللہ جو 14 صدیوں پہلے قادر تھا, پورا قادر تھا, وہ آج بھی پورا قادر ہے. مگر اس وقت صحابہ کرام پکے ایمان والے تھے. ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. اس مسئلے کو ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. فرمائے کہ وہ لشکر بھیجے جنود لم تروہا, جنہیں تم نے نہیں دیکھا. آگے شاد ہوا کہ اللہ خوب جانتا ہے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو. اب ان لشکروں کی جو کثرت تھی اس کا بیان. فرمائے کہ وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے, تمہارے نیچے سے بھی آئے, اوپر کے علاقوں سے بھی آ گئے اور نیچے کے علاقوں سے بھی آ گئے, میدانی علاقوں سے بھی آ گئے, دور دراز کے علاقوں سے بھی آ گئے. ہر طرح سے 10-12 ہزار کا لشکر چلا آیا مختلف قبائل کا. فرمائے کہ کیا کیفیت ہوئی, اذ زاغت الابصار, آنکھیں چندھیا سی گئیں, وہ بلغت القلوب الحناجر, اور کلیجے منہ کو آنے لگے. یہ خوف کی کیفیت کا بیان, کلیجے منہ کو آنے لگے. وتظنون باللہ ظنونا, اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یہ اصلاً تو اشارہ ہے منافقین کی طرف, کہ جنہوں نے بعد میں کہا تھا, ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب ہمیں فتوحات ملیں گی, یا محاصرہ ایسا ہوا کہ ہم پیشاب پخانے کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, استغفراللہ. تو تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, وہی اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور شدید طریقے پر انہیں ہلا دیا گیا. شدید طریقے پر اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آزمائش ہوئی. یہ انداز قرآن حکیم کا کئی مرتبہ آتا ہے. جنت کے طلبگار ہم بھی ہیں, جنت کے طلبگار ہم بھی ہیں. اللہ بتاتا ہے کس راہ سے ہو کر تمہیں جنت میں لے گی. قرآن نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ آخری حصہ ہمارے ہاں سیاسی نعروں کے طور پر لکھا جاتا ہے, الا ان نصر اللہ قریب, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سیاستدان اپنی فتوحات کے لیے اپنے چیلوں سے بیچاروں سے ورکر سے لکھواتے ہیں, الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. اور قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے گمان کر رکھا ایسی جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, ان پر سختیاں آئیں, تکالیف آئیں, مالی بھی جانی بھی, وزلزلوا, ہلا دیا گیا. اور کتنا ہلایا گیا, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, رسول بھی پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی, اللہ تیری مدد کب آئے. رسول کا ایمان کیا ہوتا ہوگا, رسول بھی پکارے اللہ تیری مدد کب آئے. تب اللہ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد قریب آیا چاہتی ہے. ہمارا خواب ہے کہ پاکستان میں جو ہے کل انقلاب آ جائے. کیسے آ جائے, کیسے آ جائے؟ صحابہ نے جانے دی, خون دیا اپنا, اللہ کے رسول نے خون دیا طائف میں, اللہ کے رسول نے خون دیا احد کے میدان میں. ہم کچھ کیے بغیر چاہتے کہ دنیا میں اسلام قائم ہو جائے, اور ہم ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے بیٹھے چاہتے کہ جنت میں داخلہ مل جائے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا گیا ہے. یہ مشقتوں سے گزر کر جنت ہے. آئیے جبرائیل سے پوچھیں, جبرائیل پہ کیا گزری جب 2 مرتبہ جبرائیل نے جنت کو دیکھ لیا اور جب 2 مرتبہ جبرائیل نے جہنم کو دیکھ لیا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا, جاؤ جبرائیل میں نے جنت بنائی, دیکھ کر آؤ. جبرائیل جاتے ہیں اور آتے ہیں, اللہ کیا جنت تو نے بنائی, جو سنے گا داخل ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا. کیا خوبصورت انہیں اللہ جنت کیا کچھ اس میں تو نے رکھا ہے اللہ، جو کوئی سنے گا جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں جان لگا دے گا مگر داخل ہوگا اس کے اندر. اللہ نے کہا جبرائیل پھر دوبارہ جاؤ. اللہ نے مشقتوں سے آزمائشوں سے جنت کو گھیر دیا. اب جبرائیل آتے دوسری مرتبہ واپس اور جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ اب تو لگتا ہے کوئی بھی نہیں جائے گا اس، ہم پتہ نہیں کن چکروں میں جہنم بنائی اللہ نے. جاؤ جبرائیل دیکھ کر، یہ بخاری کی روایت ہے، جاؤ جبرائیل دیکھ کر آؤ. جبرائیل جاتے ہیں دیکھ کر آتے ہیں، اللہ تو نے ایسی خوفناک جہنم بنائی ہے جو سنے گا بچے بغیر نہیں رہے گا، ایسی محنت کرے گا کہ بچ جائے. پھر اللہ جبرائیل سے کہتے جاؤ جبرائیل دوبارہ دیکھ کر آؤ. اور اب اللہ نے جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا. اب جبرائیل آتے اور عرض کرتے ہیں یا اللہ لگتا ہے سارے جہنم میں جائیں گے. یہ جبرائیل کا بیان ہے، بخاری کی روایت اور اللہ کے رسول نقل فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کسی بڑے اسکول، بڑے انسٹیٹیوشن، بڑی یونیورسٹی، بڑی پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے جان لگا دیتے ہیں پوری، بچے کی خاطر جان کی ایڈمیشن ہو جائے، اپنی خاطر جاب یا پوزیشن. تو جبرائیل بھی یہ کہہ رہے تھے مگر دنیا کی کسی جاب کے لیے، دنیا کے کسی ٹینڈر کے لیے، دنیا کے کسی بزنس کے لیے، دنیا کی کسی کامیابی کے لیے، دنیا کے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں. جنت کا معاملہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا کہ اللہ بس داخل کر دے. کوئی شک نہیں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. مگر اللہ نے محنت کرنے کو بھی تو کہا، تقاضے بھی تو سامنے رکھے. صحابہ کرام کی زندگی گواہ اس بات کی، اللہ کے رسول کی زندگی گواہ اس بات، خون تک پیش کر رہے ہیں، جانوں تک پیش کریں، مالوں کو بھی پیش کریں اللہ کے راہ. یہ ہے جو آپ اور میں چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے. اتنا ہلایا گیا، سورہ البقرہ کی آیت عرض کر رہا تھا، اتنا ہلایا گیا رسول پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی، ایمان والے بھی پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی. اللہ ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد قریب آیا چاہتی ہے. ایک اور بات بھی سن لیجئے، کیوں ہمارے حالات نہیں سدھرتے اس ملک کے؟ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے، معاف کیجئے گا، کہ ہم نے غداری کی اللہ سے. کوئی ملک نہیں اس دنیا کے اندر جو اسلام کے نام پر لیا گیا اور اتنی جانیں دے کر اسلام کے نام پر لیا گیا، ہمارا ملک. جب تک اس غداری کا ازالہ نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہوں گے، جب تک اللہ کے ساتھ ہم سنسیئر نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. لوگ کہتے ہیں پاکستان ہی کیوں، یہی تو گڑبڑ ہے ساری. پاکستان ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہی ملک ہے جو اسلام کے نام پر ہم نے لیا تھا. مسئلہ ہی ہمارا، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے. اور بارہا یہ تو برسوں سے میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں، کیا سنائیں گے آپ کو ہم؟ قرآن ہی سنائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے رسول کا کلام و فرمان سنائیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والے، تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور برسوں سے یہاں آنے والے نمازیوں کو معلوم ہے اس کی وضاحت کیا ہے، اللہ کی نصرت، اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے کیا؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، قطعاً نہیں. پھر کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کی مدد. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. ثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. سوال یہ کہ کیا آج اللہ کا دین ہماری ترجیحات میں شامل ہے؟ ہماری ٹاپ پرائیورٹی میں، ترجیحات میں، ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے اوپر کیا آج اللہ کا دین ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. پھر اپنے باطن میں ترازو لگائیں، 24 گھنٹے میں کتنے مراحل آتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ایک ہوتا اور میری چاہت کچھ اور ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ایک ہوتی ہے، معاشرے کا چلن کچھ اور ہوتا ہے، جہاں دل میرا کچھ کہتا ہے، رب میرا کچھ اور کہتا ہے، وہاں میں کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ کیا میری ترجیح میں اللہ کا دین شامل ہے؟ یہ مسئلہ. وہ ایک چھوٹی سی کتاب بچپن میں پڑھی تھی انگریزی میں، اس میں لکھا تھا کہ آئیدر یو آر دا سولوشن ٹو دا پرابلم اور یو آر دا کاز آف دا پرابلم، دیر کین ناٹ بی اینی تھرڈ پاسبلٹی. یا تو آپ مسئلے کا حل ہیں یا آپ مسئلے کی وجہ ہیں، کوئی تیسرا امکان نہیں. تو یہ 18-20 کروڑ پاکستانی ہمیں دیکھنا چاہیے بھائی، ہم مسئلے کا حل ہیں یا ہم مسئلے کی وجہ ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیں، اوپر والے بھی اللہ کے جواب دیں، میں اور آپ بھی اللہ کے جواب دیں ہوں گے، کیا ہماری ترجیحات میں اللہ کا دین شامل ہے کہ نہیں؟ ابھی تو اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے حالات ہیں، بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں ہمارا معاملہ چل رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آزمائش مانگیں، یہ قطعا نہیں ہونا چاہیے، مگر تیار رہنا چاہیے کہ آئے گا اسراء میں سارا معاملہ، وہ اگلے جمعے میں صحابہ کرام کا قول نقل ہوگا کہ ہاگا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو سچ فرمایا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، صحیح یہ بات تھی، اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ ہوگا، کیا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مشقتیں آئیں گی، اللہ کی راہ میں مشکلات آئیں گی، فرمایا قرآن نے سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لازماً تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے ہم، اور بھوک کے ذریعے، اور جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ تو خیر ایمان والوں کا قول ہوگا۔ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عذاب کی آیت نمبر 11 میں، وہاں ذکر تھا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور زوردار طریقے پر ہلا دیے گئے اہل ایمان اس غزوہ احزاب کے موقع پر۔ اب بیان شروع ہوتا ہے منافقین کا، ذرا سا مختصر بیان ابھی، باقی آئندہ نشست میں انشاءاللہ۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یاد کرو جب منافق مرد، منافق لوگ کہنے لگے، اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض یعنی روگ ہے، بیماری ہے اسی نفاق کی، ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ دھوکے کے وعدے تھے، استغفر اللہ، ہم بھی 100 مرتبہ لعنت بھیجیں گے منافقین پر، ہم بھی 100 مرتبہ لعنت بھیجیں گے کہ کتنے بڑے مجرم، کتنے بڑے ظالم، اللہ اور رسول کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ مگر بھائی سن لیجئے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے نفاق سے، سن لیجئے، یہ منافقین کلمہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ منافقین 5 وقت کی نماز میں بھی آتے تھے، یہ منافقین فجر اور عشاء میں بھی آ جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، فجر اور عشاء بھاری ہے کس پر؟ منافقین پر۔ آتے تھے، یہ جمعے میں پہلے صف میں ہوتے تھے منافقین، عبداللہ بن ابئی پہلے صف میں آ کر بیٹھتا تھا، آج کا تو مسلمان مطمئن ہے بالکل آخر میں آئے گا 2 رکعت کے لیے، آج کا مسلمان مطمئن ہے 5 ضائع کر دیتا ہے، یہ جملہ جو سنے گا 10 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ لعنت بھیجے گا، بڑے جھوٹے مکار لوگ تھے، اللہ اور رسول کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے۔ میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ خطرہ ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے کہ ہمیں دین سمجھ آ جائے اور ہم پیچھے ہو جائیں، ان کے ساتھ یہ تو گڑبڑ ہوئی، ان کو سمجھ آ گئی بات کہ جان تو لگانی پڑے گی، مال تو لگانا پڑے گا، مگر جان کی محبت غالب آ گئی، مال کی محبت غالب آ گئی، سادہ الفاظ میں دنیا کی محبت غالب آ گئی، اور ڈوب گئے اس کے اندر، اور اللہ کے رسول کے تقاضوں سے فراموشی کی روش اختیار کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بد کلامی کر ڈالی ان لوگوں نے کہ اللہ رسول نے جھوٹے وعدے کیے، استغفر اللہ۔ آپ 1000 مرتبہ لعنت بھیج رہے لوگوں کے اوپر، مگر ضرور یہ حوصلہ رکھے سننے کا، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے رسول اللہ کو خود دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کیا تھا انہوں نے فیس ویلیو پر، نمازوں میں بھی آ جایا کرتے تھے، پہلی صف میں جمعے میں آ جایا کرتے تھے، مگر گڑبڑ کہاں ہوئی، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں، تو نفاق کا مرض ان پر حملہ آور ہوا اور پھر یہ نتیجہ نکلا۔ اگر آپ کو میری بات زیادہ سخت لگ رہی ہو تو اگلی بات سن لیجیے، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کیجئے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ کوئی شبہ ادھر ہے؟ کسی کے دل میں وہاں شبہ کا شبہ بھی آ جائے تو کہاں ہے مسلمان؟ وہ دعا کرے اللہ مجھے نفاق سے بچا لے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان، بڑے پیارے صحابی ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، چند منافقین کے نام حذیفہ بن یمان کو رسول اللہ علیہ السلام نے بتا دیے، لسٹ ان کے پاس تھی، حضرت عمر نے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ، میں یہ نہیں کہتا وہ نام مجھے تو بتا دے، تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے یہ بتا دے، اس لسٹ میں میرا نام تو موجود نہیں۔ عمر جن کی جنت رسول اللہ دیکھ کر آئے، کہا عمر تیری جنت دیکھ کر آیا ہوں، عمر کی جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا رضی اللہ عنہ، عمر کے فرمایا کہ جس راہ سے عمر کا گزر ہو جائے شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، عمر کے جس کے لیے دعا کی اللہ اس کو مجھے عطا فرما دے، اسلام کو عزت عطا فرما دے، وہ عمر حذیفہ بن یمان سے کہتے تجھے اللہ کا واسطہ مجھے بتا دے، اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. اور آج ہم لوگ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں اس کا کہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے دین کو فراموش نہ کر دیں، ہم کہیں دنیا کے بندے اور غلام بن کر اللہ کے دین کے تقاضوں کو بھلا نہ دیں. مطمئن ہیں ہم لوگ کیا؟ خدا را اس پر غور کیجیے، یہ ہلا دیتا ہے قرآن، یہ اللہ کے رسول کی سیرت تو زندگی کا رخ بدل دیتی ہے. اور آج ہماری زندگی یہ ہے کہ مسجد ویران پڑی ہو، قرآن بند ہو، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے، میرے گھر کی دیوار نہیں ٹوٹنی چاہیے، اللہ کے احکامات پامال ہو تو ہو، میری شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. حکومت کی ریٹ کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی ریٹ کی فکر نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ مسلمان بھی. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، اللہ ہمیں حقیقی ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.